حدیث عامہ و خاصہ کے بیان میں آیا تو صحیح بات اشاعت پر اقدار شام ہوئی اور نہ کرو قسم کو کم تختی سے گھر کر کیا تھا کہ اس بات رکھتے تھے نیز اشاعت مایا کہ عورتوں کے لیے دور ہے جیسا کہ ان پر مردوں کی نیز اشاعت مایا کہ اپنے والدین کا اچھا معاملہ کرو اور دوسرے اہل سعادت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی تو غریب غربا کے ساتھ بھی اور باپ والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور راہگیر کے ساتھ بھی اور ان غلام لومیوں کے ساتھ بھی شرم تمہارے مالکانہ کرتے تھے۔ پہلی حدیث اشاعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے لیے مومن کے دن میں چھ ہاتھ ہیں، جب وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرے جب بیمار کرسی، اور جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے پر حاضر ہو، اور جب دعوت کرے تو قبول کر لے بشرطے کو قبول کرنا، اگر عذر ہو تو قبول نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی شرعی عذر ہو تو قبول کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو قبول کرنا جائز بھی یعنی غیر شرعی حرکات کے اندر غیر شرعی کے طور پر قبول کرنا جائز ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے، خواہ 3 میل پیدل چل کے بھی جانا پڑے، لیکن اگر وہاں غیر شرعی چیزیں ہیں تو چھوڑ کر آنا واجب ہے۔ تو یہاں ہمارے یہ قبول دعوت کا حکم عام ہے، خواب کھانے کے لیے دعوت ہے، کسی اور ملک کے لیے، ہر دعوت کا قبول کرنا حق کے حکم ہے، اور جب وہ ملے تو سلام کرے، جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو سننے والا یا سن کروا کے لیے وہ غائب ہو، یہ حال ہر حال میں اس کی خیر نہیں کرے۔ دوسری حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ تیسری حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مومن ایک آدمی کی مانند ہے کہ اگر آدمی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو کل بدن کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تب بھی کل بدن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سب مسلمانوں کو تکلیف ہونا چاہیے۔ چوتھی اشاعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بدگمانی سے بچو، کہ بدگمانی سب باتوں باتوں سے زیادہ جھوٹی ہے، یعنی بدگمانی کی بات اکثر جھوٹی ہوتی ہے، اور نہ خود عیب تلاش کرو اور نہ کسی سے کسی عیب کی جستجو کرو، لیکن اگر حاکم وغیرہ ابھی سینہ کی بنا پر تحقیق کے واقعہ کرے تو تجسس ممنوع نہیں ہے، اور دھوکہ دینے کو نیلام میں قیمت نہ بڑھاؤ اور آپس میں حسد نہ کرو اور نہ آپس میں کینہ رکھو اور نہ آپس میں دوسرے قطع تعلق کرو اور اللہ کے بندے بھائی ہو کرو۔ آیت مبارکہ سنا تعالیٰ شان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بے شک آپ امت عظیم پر ہیں۔ اشاعت میں تعالیٰ شان میں اے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب کہ جن پر ہنستے ہو ان ہنسنے والوں سے اللہ کے نزدیک بے کرو، نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا تعجب ہے ان سے بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو نہ ایک دوسرے کو برے لفظ سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام برا بھی لگتا ہے، اور جن حرکتوں سے باہر نہ آئیں گے وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ باتیں گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا فراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی سے غیبت نہ کیا کرو۔ اللہ کرے ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائیں۔ مانتے تو ہیں اور سنتے بھی ہیں تو پیار بھی کر لیتے ہیں، باتیں نہیں بھی نہیں ہیں اور بار بار اٹھائی بھی جاتی ہیں، کہنا بھی آسان سننا بھی آسان، لیکن اصل معاملہ نہ کہنے پر نہ سننے پر، اصل معاملہ دل کا اس کو تسلیم کر لینا اور پھر اس کی تصدیق عمل سے ہوتی، عمل میں آ جائے۔ اب یہ ساری حقوق جن کا ذکر ہے سب حقوق کے ادا کر، ہم بن جائیں گے، میں بن جاؤں، ہم دوسروں کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا حق ادا کرے، اور یہاں سمجھایا گیا کہ میں حق ادا کروں۔ آج جھگڑا سارا اسی بات، آج مطالبات ہیں دوسروں سے، تو خواہ ہیں دوسروں سے، اور ہمیں بتایا گیا کہ میں کروں، میں حق ادا کروں، یہ میرے لیے ہے ساری کی ساری چیزیں۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ میرے لیے ہے تو میں نے کرنا ہے، دیکھیے کتنے بندے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، میرے ذمے کسی کا حق نہ رہ جائے، تو سب کے حقوق ادا، تو ہر ایک یہ کہے کہ وہ میرا کرے، وہ کرے، ہر ایک کرے، وہ کرے، وہ کرے، تو کسی کا حق ادا، اور حق کے ادا کرنے کا اندر میں شوق رہتا ہے، جی چاہے معاملہ یہ، جی چاہتے، اور اس کے لیے ہے یہ ساری کی ساری محنت۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے اور شفاف ہو جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ دل کی پاکیزگی کیا ہے، دل کی شفافت کیا ہے، دل کی صفائی کیا ہے، نفس کی آلائش سے پاک ہونا، نفس کی آلائش کیا ہے، سب سے بڑی آلائش وہی ہے کہ نفس کے اندر میں ہی میں ہوں، میں ہی، مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، انا والا ہے، کہتے ہیں بس میں ہی ہوں اور کوئی نہیں، جو میری سمجھ ہے وہ یہی ہے، جو میں سمجھا ہوں یہی ہے، باقی رہتی ہے، یہ سب سے بڑی ہے نفس کی خواہش ہے۔ ساتھی میں کہتے ہیں ہم چھو ماں دوسرے لیے، میں ہی میں ہوں، باقی کوئی نہیں۔ آج اگر ہم اپنے اندر میں جھانکے تو ہمارا نفس آج بھی یہی پتہ لگتا ہے، اور فضاؤں کے اندر بھی یہی ہے کہ میری چلے، میں سب سے اونچا نظر ہوں، میں سب سے بڑھ کر، سب مجھ سے دب کر رہے ہیں، سب میری مانی، جو میں سمجھا ہوں سارے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جب یہ علائش ہے یہ دل کے اندر، تو یہ دل صاف نہیں ہے، اور جب دل صاف نہیں ہے تو کسی کی ماننی آسان، یعنی کسی کی نہیں ماننی، پھر یہ اس نہ ماننے کی خطلت اس کے اندر کتنی پختہ ہوتی ہے، پھر کسی بڑے کی بھی نہیں مانتا، اور یہ نفس ایسا دشمن ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اللہ کے ہے مخلوق اور خالق کا مقابلہ، وہاں سے کہا جاتا ہے نہ کرو، یہ کہتا ہے کرنا ہے، وہاں سے مطالبہ ہے کرو، یہ کہتا ہے نہیں کرنا. اپنے اندر جا اس نفس پر محنت کر کے اس کی نفسانیت سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے. جب دل نفسانیت سے پاک ہو جاتا ہے، ان علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر دوراگیت آتی ہے. دل کی صفائی سے دل میں نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، جس سے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اور دل دیکھنے والا بنتا ہے. اور دل جب دیکھنے والا بنتا ہے پھر اس کو حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے، اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، پھر اس دل پر حقائق کھلتے ہیں، پھر اس دل کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس جاگتی ہو جاتا ہے، اللہ کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اور اللہ کی بڑائی کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے پھر یہ دل سمجھتا ہے واقعی نہ کچھ نہیں. پھر یہ دل واقعی سمجھتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر یہ دل جب اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کے احساس سے لبریز ہو جاتا ہے، تو اس دل کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے اللہ کی ہر بات کو ماننے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے. پھر بوجھ نہیں ہے، پھر ارادی نہیں ہے، پھر اپنے عقل کے تکے نہیں چلاتا تو آگ چلاتے رہتے ہیں کہ پہلے پتہ چلے کہ اس کی عقلی توجیہ حکم کیا ہے، اس کی تو کوئی لاجک تو ہونی چاہیے جی، عقل میں آئے گا تو مانیں گے. اللہ کی عقل کیا ہے؟ مخلوق، مخلوق خالق کہاں سمجھے؟ اسی لیے حکم کے مقابلے میں عقل نہیں، اس عقل کو حکم کے تابع کرنا ہے. مجدد صاحب رحمت اللہ اللہ والے ہر زمانے کے اندر محنت فرماتے رہے، اللہ نے اپنے بندوں سے زمانے میں کام دی ہے، ان کے مقولہ فرماتے ہیں کہ جو احکام کی مجلس سے تلاش کرتا ہے، اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. مسئلے تلاش کرتے ہیں، مسئلے پتہ چلے کہ ہے مسئلے، یعنی یہ نبی کی بات کو نبی کی طرف سے نہیں ماننا چاہتا. نبی کی بات کو نبی کی طرف سے نہیں ماننا چاہتا، سمجھ میں آئے گی پھر مانوں گا بننا. اور ایمان کا تقاضا کیا؟ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نے مانا. اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اتر جائے، یہ ایمان ہمارا بن جائے، دل کے اندر سے شکوک و شبہات نکل جائے، اندر ہی اندر چلتے رہے، یہ بات دل کے اندر گڑ جائے کہ میری عقل غلط سوچ سکتی ہے، میرا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا کہ یہ غلط نہیں ہے. یہ حدیث بڑی غلط ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ اور اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام تو کلام ہے ہی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ اللہ کے تھرو کرتے کیونکہ اللہ نے اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں چھوڑتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمایا اپنی مرضی سے نہیں فرمایا ہے, وہ بھی اللہ ہی کے طرف. لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور حدیث وہ کلام ہے اس کی تلاوت نہیں. اس کی فرق اتنا ہی کہ وہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ہی فرما دیا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے وہ لے لو, اور جس سے روکے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو تسلیم کرنا اللہ ہی کی بات کا ماننا, اللہ ہی کے حکم کا ماننا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے, یہ قرآن پر ہی عمل کرنا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو بنا دے. بس اصل محنت دل کی اس لیے ہے کہ دل جب بن جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے, اور پاک ہو جاتا ہے, اور صاف ہو جاتا ہے, اور شفاف ہو جاتا ہے, اس دل کی صلاحیت درست ہو جاتی ہے, اس دل کے اندر روحانی قوت آ جاتی ہے. اس روحانی قوت پر کے شکوک و شبہات نکل جاتے ہیں, بے ہمتی ختم ہو جاتی ہے, اندر میں چستی آ جاتی ہے کہ شریعت مطالعہ کا ہر حکم قابل عمل سمجھتا ہے. آج ہمارا نفس ہمیں کیا پٹی پڑھاتا ہے, یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے مشکل ہے, یہ ماحول ایسا آ گیا مشکل ہے, سزائیں ایسی ہیں کہ مشکل ہے. یہ مشکل مشکل دکھاتا ہے ہمیں, اور اللہ پاک اسی زمانے کے اندر ایسے بندوں کو ہمارے سامنے لا رہے ہیں جو انہیں سزاؤں کے اندر, انہیں دشواریوں کے اندر اللہ پاک کے احکامات پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں. وہ تھوڑے ہیں, لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کر کے دکھا رہے وہ تھوڑے ہیں. تو شریعت مطالعہ ہر زمانے میں قابل عمل ہے اور رہے گی. اللہ نے ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی ہے, یہ قابل عمل ہے اور رہے گی. دل ایسا بن جائے جو شریعت کی ہر بات کو لے لے, اور پھر ہمیں ابھارے قسمت عمل. یعنی اندر جو قوت دل کے اندر وہ قلبی قوت ہے, ارادے کی قوت ہے, وہ ایسی ابھرے اور ایسی بنے جو ہمیں ڈالے. قیامت کے دن اللہ پاک ایسے بندوں کو ہمارے سامنے لے آئیں گے, حجت پوری ہو جائے. یہ روشنی کے منارے رہیں گے, یہ روشن چراغ رہیں گے ہر ماحول کے اندر, ہر فضا کے اندر. اکا دکا آپ کو یاد رہیں گے. اللہ ہمیں بھی ایسی استعداد عطا فرمائے. اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے کہ میرا مقصد زندگی اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے, یعنی شریعت سے مطہرہ کو اپنانا ہے, یعنی اللہ کی بندگی کرنی ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. بندہ بننا آ جائے, ہم تان دیتے ہیں, میں کہنا بندہ بن جا, کیوں جی تان دیتے ہیں, تو بندہ ہی بننا چاہیے. اصل کیونکہ بندہ کا ہے بندگی سے ہے, بندہ بندگی سے بنتا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنا بندہ بنائے. میں بندہ بن ہی جاؤں, میں بندہ بن ہی جاؤں, یعنی بندگی کرنے والا اس کی بندگی اللہ کی بندگی, نفس کی نہیں, ہم تو نفس کی بندگی کرتے ہیں. جو اس کو بھاگیا اس کو لے لیا, جو نہیں بھاگتا اس کو چھوڑ دیا. اب ہر وقت ہماری اور نفس کی ٹکر چلتی ہے. نبی مفتی صاحب نے ماشاء اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے, حج کا سفر کر کے آ رہے ہیں, مضمون وہی جو حج سے پہلے چھوڑا تھا وہی بھی شروع فرما دیے. تعزیت کے آداب بتائے, شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر اب ٹکر ہو رہی ہے, ایک رواج چل رہا ہے, ایک طرف شریعت کا تقاضا ہے, ہم رواج سے مغلوب ہو جاتے ہیں, ہمیں شرم آتی ہے رواج سے, مرعوب ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر رواجی طریقے پر نہ کیا ہم نے, اسی غم میں مارے جاتے ہیں کہ اگر ہم پر روکا جا رہا ہے, اب لوگ کر رہے ہیں. دستور یہی ہے, اس دستور کو اس رواج کو ہم نے تابع کرنا کس کی شریعت میں ہوتا ہے. یہ بات میری اندر کی ساری چاہتیں, میرے اندر کے سارے ارمان شریعت سے متحرہ کے تابع ہوتے ہیں. جو شریعت کہہ رہی ہے, یعنی جو اللہ چاہ رہے ہیں, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے میں تو اپنے آپ کو اس کے تابع کروں, رواج خاص کی. ایک برادری کا دستور ہے, ایک شریعت کا دستور ہے, ترجیح کس کو دینی اپنے شریعت کو. ایک برادری کا طریقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے, میں نے ترجیح کس کو دینی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمیں شریعت مطہرہ نے ہر موقع کے احکام بتائے ہیں, ہمیں خوشی کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے, ہماری خوشی بھی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر ہوگی, ہمارا غم بھی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر ہوگا. دل ایسا کچھ, یہ نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائے. جب نفس کا غلام ہے تو ہر وقت یہ روکتا ہے اور رک جاتا ہے. یہ مسئلے سے بتاتا ہے, وقتی مقصد سے بتاتا ہے, یہ برادری کے مقصد سے بتاتا ہے, یہ زمانے کے مقصد سے بتاتا ہے, یہ زمانہ ایسا ہے, یہ ماحول ایسا ہے, عجیب لوگوں کے اچھوتے لوگوں کے بھی جانتے بوجھتے ہوئے شریعت کے تقاضے کو ہیں, یہ ہمیں اندر ہی اندر سے ایسا پھسلا دیتا ہے. تو دل کے اندر ایسی روحانی قوت حاصل کرنی ہے, ایسی نورانیت حاصل کرنی ہے, ایسی پاکیزگی حاصل کرنی ہے کہ نفس کے جتنے یہ حلق کے تک جذبات ہیں, جتنے منفی جذبات ہیں, ان پر قابو پانا آ جائے, اور شریعت سے مطہرہ جو حاکم ہے انس اور جنوں سارے انسانوں پر اور سارے جنات کے اوپر, اس کی حاکمیت کو دل تسلیم کر کے اس پر ملے. سب نے کہ تین دن تک تعزیت ہے, تعزیت کتنے دن تک ہے؟ تین دن. تعزیت تین دن کے بعد نہیں کرنی سوائے اس کے جس کو پہلے سے خبر نہیں تھی سفر پر تھا کسی ایسے عذر کی وجہ سے, اس کے لیے ایسی تھی, ورنہ ہمارے یہاں تو سادہ سب تعزیت چلتی ہے. اور راج بتا رہے ہیں, ماحول یہ بتا رہے ہیں, اور شریعت سے مطالعہ کا تقاضا یہ ہے کہ تین دن کے بعد غم غلط ہو جائے تاکہ نظام چلے. اگر غم کی باتیں ہی چلتی رہے تو آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, نفسیاتی مریض بن جاتا ہے, تو ذہنی پریشانی اس کی ختم ہی نہیں ہوتی, اور یہاں کہا گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تعزیت کا مقصود کیا فرمایا؟ دلجوئی. یعنی اس غم کا تاکہ ایسی دلجوئی کہ اس کا غم غلط ہو جائے, اور ہم کیا کرتے ہیں اس کے ذرا غم کو اور بڑھا دیتے ہیں. یہاں بتا رہے ہیں ہمارے نمونہ ہم نے دس اور صحابہ جیسے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری سب کی ماں, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. وصال ہوا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے والد صاحب. اب والد صاحب کے انتقال کے 3 دن کے بعد خوشبو مبارک کر اہتمام سے لگائی, 3 دن کے بعد خوشبو مگا کے اہتمام سے لگائی, اور پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی, نہ مجھے کوئی شوق تھا, نہ مجھے شوق تھا, میں نے تو اس لیے خوشبو منگوا کے لگائی ہے تاکہ سب کے سامنے یہ بات آ جائے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. یہ امت کو تلقین ہو رہی, یہ تربیت ہو رہی کہ 3 دن کے بعد تعزیت رب نہیں ہے, سوز نہیں ہے, حالانکہ مجھے رغبت نہیں, مجھے شوق نہیں, لیکن یہ اہتمام فرمایا. تو تعزیت دل جوئی کے لیے ہے, اس لیے ایسے جملے, ایسا طریقہ, ایسا تب کہ ہم زیادہ ایک طبعی, ہم بھی طبعی, یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے. دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے حق میں جب جان دے دی, ابراہیم آپ کے صاحبزادے آپ کے ہاتھوں میں روح ان کی پرواز کر گئی. آپ دیکھیے سید الانبیاء ہے, وجہ کائنات ہیں, سردار الانبیاء ہیں, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے, آپ کے آنکھوں سے آنسو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھا, محمد کا سوال ہے, تعجب سے پوچھا کہ آپ یہ توقع نہیں تھی, امید نہیں تھی, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہاڑ, تعجب سے پوچھا آپ کو میں یہ اللہ کا رہا مجھے دل میں پسند, یہ جو آنسو ٹپکے ہیں یہ اللہ پاک کا وہ رحم ہے, وہ رحم کا مالا جو دل میں رکھا ہے شفقت پدری کی وجہ سے, بچے کی جدائی پر دل غمگین, اور اس غم کا اثر آنکھ سے کیا ہوا, آنسو ٹپکے. اور فرمایا جس کا مفہوم ہے اس جملے کا کہ آنکھ سے آنسو اور دل غمگدا, لیکن ہم اس کی رضا پر راضی. تو ہم کا ہونا ایک طبعی چیز ہے, صدمے کا ہونا ایک طبعی چیز ہے, یہ ہوگا اس غم اور صدمے سے آنسو ٹپک پڑے, اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں شکایت کرنی بڑا بڑا کام ہے, ہم یہ کرتے ہیں تاکہ بڑا بڑا افسوس ہو. یہ جملے عربوں کی گھٹی میں یہ چیز پڑ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں کی فضا کے اندر لے گئے. افسوس کا لفظ ہم نے کبھی نہیں سنا, اللہ کا شکر ہے کچھ اتنا گزارا مرد کے اوپر لفظ افسوس کا ان کے یہاں کبھی نہیں. جب کوئی مرض ہوتی ہے تو تعزیت ان الفاظ میں کرتے ہیں جو کتاب نے بتائی, آزاد اللہ آجر آسان, اللہ اجر عظیم عطا کرتا ہے، اللہ بہترین اجر عطا کرتا ہے. یہ کنٹینیو کر دیا، یہ الفاظ بول کے نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. ہمیں سکھایا گیا اسلام کا طریقہ ہوتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے انتقال پر آپ نے خط لکھا تو اس میں الفاظ ہو اس نے دل کو اٹھا کر دیا، اس نے پورا خط لکھا. سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں حکومت کرو اہل بولا اللہ پاک خوشگوار اچھی ہیں، لیکن آج ہی بہت اچھی ہے ماں اہل بولا اللہ پاک خوشگوار اچھی ہیں لیکن تو یہ آپ کا بیٹا بھی اللہ کے ان خوشگوار حقیوں میں سے تھا جب تک اللہ نے چاہا آپ نے ان سے پیدا اٹھایا. خوشی ہوتی ہے نا بچے کو دیکھ کر، فطری چیز ہے، طبیعی چیز ہے، بچہ ہوتا کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ فائدہ ہی ہے. ہم فیصلہ سمجھتے کہ بڑا ہو کے کچھ نماز کھلائے گا، کتنی خوشی ہوتی ہے بچہ ہوتا. تو جب تک اللہ نے چاہا آپ نے اس سے خوشی لی، تو یہ عطیہ کیا تھا؟ عارضی تھا، مستقل نہیں تھا. تو جب تک اللہ نے چاہا آپ کے پاس رہا، اور جب اللہ نے چاہا تو اس کو کیا کیا؟ جو عارضی چیز ہے، عارضی چیز ہے، اس نے تو جانا ہی جانا ہے. تو اللہ نے لے لیا. تو فرمایا ہمیں حکم ہے کہ جب اللہ پاک عطیہ عطا ہے تو اس کا شکر ادا کیا کر دینا. شکر ہے تو نے عطا فرمایا، جب لے تو پھر صدقہ کر دے، تو پھر جگہ ادا نہ کریں. حکومت فرمایا کہ یاد رکھنا کہ جزا سزا سے گئی ہوئی چیز واپس نہیں آئے، وہ تو چلا گیا، آئے گا. جتنا بھی اس پر شور و غل کرے، ہاؤ ہو کرے، اور اعتراض کرے اور گلے کرے اور شکوے کرے، واپس آئے گی. میں دیکھنا اس جزا سزا سے اپنا اجر گوانا نہیں، یعنی جزا سزا سے وہ اجر اب اجر اس لیے اس نے کہا حضرت، یعنی یہ جو صدمہ آیا ہے اللہ نے یہ خوشگوار عطیہ آپ سے لے لیا ہے، آپ کا دل اس پر مغموم ہے، اس غم پر جو صبر کرو گے اس پر اجر اللہ اجر عظیم بتا ہے، اللہ اجر بہترین اجر تھا. تو یہ عربوں کی گھٹی میں پڑتا، ان کے یہاں لفظ کبھی نہیں، یہی بھی. اور یہی بات جو فرمائی عباس رضی اللہ عنہ کے وصال ہو، ایک بدو نے آ کے تعزیت کی. بدو سمجھتے ہیں ہمارے کہتے تو بجٹ میں آتی ہے، گاؤں کا جانے والا شاندار، گاؤں کے رہنے والے صاف دیکھ. آدمی بندوں کو وہاں دیکھو تو ان کے چہروں میں ایسی ایسی باتیں کی ٹپک ہوتی ہے، تسلو نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، لفاف نہیں ہے، جو اثر ہو گئے. ایک بندو آیا اور آپ نے کہا ان کے ساتھ رضی اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو ہی باتیں تھیں، تعزیت کی نہیں، سب سے بڑی بات نہیں تھی، دو ہی باتیں. ایک تو فرمائی بات، پہلی بات تو یہ عرض کی کہ چھوٹوں کا غم بڑوں کے، چھوٹوں کا صبر بڑوں کے صبر کے تابع ہوتا ہے. بڑے صبر کرے چھوٹوں کو صبر آ جائے گا. آپ ہمارے کیا ہے؟ بڑے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی آپ ہمارے کیا ہیں؟ بڑے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا ہے, وصال ہوا ہے, تو ہم بھی تو ہم ہیں چھوٹے, آپ ہمارے بڑے. صدمہ آپ کو بھی صدا, صدمہ ہمارے بھی. آپ صبر کریں گے, ہمیں صبر آ جائے. یہ ہے دل جلد ان کے لوگوں کو ہلکا کرنے کے لیے. یہ نہیں کہا بڑا لوگ ہو گیا, آپ صبر کریں گے ہم صبر کریں گے. کیوں کہ چھوٹوں کا صبر بڑوں کا صبر کے تابع ہوتا ہے. ایک بات تو یہ عرض کی, اور دوسری یہ عرض کی کہ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی انتقال پر نہ ان کا نقصان نہ آپ کا نقصان. جملے فرمایا کتاب میں جملے سے پہلے, نہ ان کا نقصان نہ آپ کا نقصان. کیوں کہ ان کو آپ سے اچھی چیز مل گئی, اللہ مل گیا. جب انتقال ہو گیا تو کہاں گئے؟ یہ کہتے ہیں نا اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ القرآن ہے ہمارے یہاں نا, پتا نہیں پیارا ہوا کہ کیا ہوا, لیکن ہم آپ سب کو جملہ یہ کہتے ہیں نا اللہ کو پیارا ہو گیا, یعنی اس کا اس دنیا سے کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. لیکن وہ تو عباس تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, یعنی وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے. اور اللہ کے پاس پہنچنا آپ سے رہنے سے آپ کے پاس زیادہ قیمتی, آپ سے اچھی چیز مل گئی, آپ سے قیمتی. ان کا کیا ہوتا تو ان کو آپ سے اچھی چیز مل گئی, اور آپ کو عباس رضی اللہ عنہ سے اچھی چیز مل گئی, حاضر شکریہ. اس جملے پر بھی غور کریں ذرا, کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو تو مل گیا کیا, آپ سے اچھی چیز اللہ مل گیا, اور آپ کو عباس رضی اللہ عنہ سے اچھی چیز مل گئی کیا, اجر. یہ اجر کی قیمت کو جاننے والے تھے, ہم نہیں جانتے اس لیے ہمیں مل جائے. اجر و ثواب کہتے ہیں, اجر و ثواب کی ہماری اندر میں کوئی نعمت نہیں ہے, اہمیت نہیں ہے, ابھی اس لیے ہم نہیں سمجھیں گے. وہ بدو جاننے والے تھے, وہ زمانے کے بدو بھی جاننے والے تھے کہ اجر کتنی اونچی چیز ہے, اجر کتنی قیمتی چیز ہے. اس لیے کیا عرض کر رہے ہیں ان کے سامنے کہ آپ کو کیا مل گیا, یعنی یہ جو صدمہ آیا, یہ جو غم آیا, اس پر آپ نے صبر کیا, آزما کا اجر, آپ اللہ اجر کے بہترین جزا ملے, بہترین اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, تو اجر عظیم جو تھی عظیم عظیم بہت بڑا, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس یہ اب دل کو ڈھارس ملے, کتنے ملے وہ خود فرماتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعزیت تو بہت لوگوں نے کی, لیکن دل کو جو تسکین پہنچی بندو کی, یہ ساتھ ساتھ دونوں بالکل. میں آپ کو کیا کہوں, آج کی تعزیت اذیت پہنچانے والی ہے. ایسے جملے کہ آدمی غم کو غلط کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے جناب علی ایپ کی جیسے ٹی وی لگا دیتے نا, آپ پھر غم کی بھڑک ہوتی ہے. اور ہمارے ماحول میں پانچ منٹ اگر یہ جملہ کہیں تو بول نہیں سکتے. اصل میں بات یہ ہے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کروا دے, ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے کہ اس دنیا سے آخر بدرجہ بہتر ہے. یہ کہنا ہے آپ سمجھ نہیں پڑا, بات سمجھ نہیں پڑی. شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بال والے گزر گزرے ہیں, تھوڑے عرصہ صحبت بال میں ان کی کتاب ہے, مولانا رفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے ارشادات, ان کے مضبوطات, مطلب کی باتیں لکھی ہیں. وہ اس مثال قائم کرتے ہیں, ہر زمانے میں اللہ والے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر ایک ان کے کے جاننے والے ان کے پاس آئے کہ لیں گے جی میرے بیٹے کے ماموں نے نا امریکہ سے اس کے لیے ویزے کا انتظام کر لیا ہے اور یہ ریلوے ملازم ہے اور ریلوے والے کو چھوڑ نہیں رہے. آپ دعا فرما دے کہ اس کو چھوڑ دیں. انسان کی عجیب ہے, کبھی دعا کراتا کہ نوکری ملے, کبھی دعا کراتا کہ نوکری چھوٹ جائے. یہاں دعا کیا کرا رہے ہیں کہ نوکری اس کی چھٹ جائے, ریلیز مل جائے. کیوں کیوں مل جائے؟ اس سے اچھی مل رہی. یہی ہے کہ امریکہ کے اندر اس کے ماموں نے اس کی امیگریشن کا انتظام کر لیا ہے اور وہاں جانا جہاں رہنے سے کیا ہے ان کے خیال میں آج ہمارے چار دے گی. ایسے ہی ہمیں کہ وہ یہاں سے زیادہ بہتر ہے. اب لگی ہوئی ہے کہ چلا جائے ہمیں چھوڑ کر, غالب کیا کہتے ہیں ہمیں چھوڑ کر چلا جائے. لگی ہوئی دعائیں کرا دیں یہاں کی نوکری ختم ہو جائے. میں سوچ رہا تھا کہ ان کو عجیب لگی ہوئی تھی. خیر میں نے کہہ دیا ایسے کہ اگر ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا, ایک آدمی چاہتا ہی یہاں کام کرنا تو پھر کیا کرنا پڑے گا, ریلوے والوں کو چھوڑنا ہی پڑے گا. کیا چھوڑ گئے ریلی مل گئی تب ہو جائے گا. میرے پاس جو بتائیے کہ آپ کی بات کی بات کرتے ریلوے والوں نے کیا کیا اس کو چھوڑ دیے. خیر مٹھائی تو مانگی میں کبھی لیتا دیتا نہیں کسی سے کسی اللہ والے لے آئے کرنا. لیکن بات فرما رہے ہیں کہ اس میں عبرت کی بات اگر لے رہے وہ یہ لے رہے ہیں کہ جتنی سب گھروں کو لگی ہوئی تھی وہ یہاں سے منتقل ہو رہا ہے, اس کا انتقال ہو رہا ہے. لفظ انتقال سے ڈرے نہیں, ہم انتقال کیے کہ انتقال منتقلی ہے نا, یعنی یہاں سے وہ منتقل ہو رہا ہے, اس کا انتقال ہو رہا ہے کہاں پر, جو ہمارے ذہن کے مطابق یہاں سے اچھی جگہ ہے تو اس کے اس انتقال کو خوشی ہو رہی ہے غم ہو رہا ہے. مٹھائیاں سب کی ہوتی اس انتقال پر, اس منتقل پر والدین کو چھوڑ کے جا رہا ہے, کلیش و اکارت کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس امید پر کہ اس سے اچھی جگہ اس کو ملے گی. تو سب کو کیا ہو رہی ہے خوشی اور مبارکیں دی جا رہی ہیں اور داد بھی ہو رہی ہیں. یہ روز کے سکے والی ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ روز کے تو اگر سماتے تھے کہ جب کوئی مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوتا ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال کلمہ پڑھتے ہوئے ہوا تو میرے اندر میں ایسی خوشی عمر اتنی خوشی ہوتی کہ میرا جی جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو جا کے کیا مبارک ان کے گھر میں مٹھائی بھی آج مرد والے گھر کے جا کے مبارک ہو مٹھائی دے دو کیا ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہاں سے امریکہ منتقل ہونا تو اس سے اچھی جگہ کرنا ہے اور آپ سے منتقل ہونا پتہ نہیں ہم نے کیا سمجھ رکھا. حالانکہ ایمان والا جو ہے مسلمان جو ہے وہ اس سے کئی گنا اچھی جگہ چلا جاتا ہے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال پر آپ کو جو صدمہ ہوا اور وہ صدمے سے آنکھ میں آنسو ٹپکے اور ارشاد بھی فرما دیا کہ میں اللہ پر راضی ہوں. اب ابراہیم کی والدہ کو بھی صدمہ. اب یہ صدمے کا ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے. کسی کو جلدی صبر, کسی کو دیر. اب ماں کا لیول اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول اور اب ان کو یہ ضرور ان کو قرار نہیں آ رہا. ماں کی ممتا
وہ بھی کیا بے قرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو رو رہی ہے وہ جنت کے باغوں میں حوروں کی گود میں کھیل رہا ہے کہ تو رو رہی ہے. اگر کہے تو دکھلا دو اگر چاہے تو میں تجھے. یعنی اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دکھتا دیا, دیکھ رہے اس لیے فرما رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بالکل ہی ختم جب دیکھ لیے دکھا دیا گیا کہ یہ دیکھو. میں تو بچے کی ماں سے فرما رہی ہیں کہ تو رو رہی ہے اور گرو کی گود میں کھیل رہا, اگر چاہے تو دکھلا دو. مجھے ایسے ہوتے نا آپ کے زمانے کی کہتے ہاں ضرور کھلاؤ, لیکن تو بات ہے ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے جس کو اللہ نے چنا ان کا کیا ہوگا. فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کے فرمانے پر دیکھنے کی زیادہ چاہیے. آپ کے فرمانے پر دیکھنے سے زیادہ چاہیے. تو ایمان کے ساتھ جو جا رہا ہے, شاہ یعقوب صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, جو حقیقت کو جاننے والے جن کے دل نے حقیقت کو تسلیم کیا ہوگا یہ ہے ایمان کی علامت. یعنی اشارات پر یقین, دیکھنے سے زیادہ یقین کہ جو کلمہ پڑھتے رخصت ہو رہا ہے, جس کا اختتام اس دنیا سے کس پر ہو رہا ہے کلمے پر, یہ علامت ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ جا رہا ہے, یہ علامت ہے کہ ان سے اچھی جگہ پر جا رہا ہے. تو فتح مسلط سے میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والوں کیا کروں, لیکن رک جاتا ہوں, استعداد نہیں ہے. استعداد اس لیے ہم پریشان. حالانکہ جو جناب سے منتقل ہو رہا ہے ایمان والا مسلمان آج جب اللہ ہمارے دلوں کو اپنی حقائق کو کھول دے, اللہ ہمیں بھی شوق لگا. ایک بات ہوں تو یہ بھی ہے ابھی شوق بھی نہیں لگا کیونکہ سمجھا ہی نہیں آخر کو, آخر تمہارے سامنے آئی نہیں ہے. ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھا, ہم نے یہی کے مدوں کو سب کچھ سمجھا, یہی کی راہ کو سب کچھ سمجھا, یہاں کے سمانے کو سب کچھ سمجھا, یہ مادی مدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اسی کی سن میں لگے ہیں, اس کے لیے جو چاہے کر لیں ہم. یہ سارے جھگڑا اسی بات کا ہے کہ آخرت کی یقین کی حد تک ہمارے دل پر کھلی نہیں ہے, ایک وہمت ہے. اب تو جیب کی گزرتی ہے لال موت کا تذکرہ کرے تو پریشان ہو جاتے ہیں کیا ہم ذکر چھوڑ دیا. یعنی یہ موت جو ہے یہ ہمارے عارضی لذتوں کو ختم کرنے والی عارضی لذت چھوٹی لذت, حالانکہ موت اس سے آدھا لذتوں کو جلانے والی ہے. حقیقت یہ ہے ایمان والے کے لیے مسلمان کے لیے مصیبت نہیں ہے. ہم مصیبت سمجھتے ہیں, کیوں مصیبت سمجھتے ہیں کہ کھلی نہیں آتی, جہاں زیادہ نقصان نہیں رہی ہے. حکیم الرحمۃ حضرت مولانا آصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مسلم سے مدد میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا شوق وطن, شوق یہ زمانے میں تاؤن پھیلا نا ہندوستان میں نا, تاؤن سمجھتے ہیں اب تو نہیں ہے, لیکن ایک زمانے میں بیماری ایک تو تاؤن کی ایسی آئی تھی کہ ہر گھر سے جانا ایک وقت میں پی پی تھا, ایسی وبا پھیلی تھی گلتی نکلتی تھی اور گلتی وبا جس کو گلتی نکلی اور سمجھتا کیا میں. تو تو موت کا بازار گرم تھا،
موت کا بازار گرم سمجھتے ہیں نا،
جناب وہ ہر آدمی مخلوق تھا کہ ہم لیڈیز یہی بات چہرے پر مسکراہٹ نظریں نہیں آتی تھی کیا مخلوق ہو گئے اس زمانے میں یہ کتاب لکھی شاپ ہے
کہ یہ جا رہے ہیں یہ وطن جا رہے ہیں اپنے
یہ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو وطن کا شوق ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے جو باہر رہتے ہیں ان سے پوچھو کر جو اپنے وطن سے باہر رہتے ہیں کمانے کے لیے گئے ہیں ان سے پوچھو جب وطن واپسی ہوتی ہے کیسے ان کے اندر میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں تو کیا وکار ہوتا ہے ان کا تو ہمارا وطن اصلی کیا ہے لیکن شوق اللہ کرے تو احادیث مبارکہ ساری زبان شوق کے وطن احادیث مبارکہ ساری زبان میں شوق لگایا گیا پڑھنے کے لائق اللہ کرے ہمارے شوق تو اس لیے پھر جانے والے کے لیے افسوس نہیں اپنی جگہ پر ہے جانے والے کا لیکن اس کے ساتھ اس صدمے پر ہم نے قابو پا کے کیا کرنا ہے اپنے اندر سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ اچھی جگہ چلا گیا ہے اچھا ہوا چلا گیا ہے
ہم جا کے ملی لیں گے
ہم جا کے ملی لیں گے یہ ہم نے بھی جانا ہے نا ہمارے تارا صاحب کی اہلیہ پہلی اس کا مثال ہوا تعزیت تو بہت ہوتی ہے نا ان کو یہ بتایا اور نہیں آنا نہیں جا کے اب اس نے آئے گی اب ہم نے جا کے تو مرنے والا تو اپنے گھر پہنچ گیا ہے اور ہم چلے جائیں ہم بھی چلے جائیں وہ پہلے پہنچ گیا بعد میں پہنچے سفر میں بچھڑ گیا فرماتے ہیں ایک شخص کا بیٹا فوت ہو گیا تو ایسے سمجھو کہ سفر بچھڑ گئے اب بچھڑنے کا صدمہ تو ہوگا تقریباً یہ بچہ میرا کہیں جا رہے ہیں ایک مثال قائم کی ہے ایک دم بچہ راستے میں سے غائب ہو گیا اب پریشانی تو لگے گی نا کہ ہاں یہ بچہ خبر مل جائے گھر پہنچ گیا تو پریشانی نہیں ختم ہو جائے گی میں جائے گا تو اس سے پہلے پہنچ گیا میں جائے گا یہ جو مر گیا ہے مر نہیں گیا گھر گیا ہے وہ تھوڑا بات کرے کہتے مطلب مر گیا مر نہیں گیا وہ کیا ہے گھر گیا ہم چلے گئے اللہ یقین بات وہی دل کی بیداری کی ہے جب دل بیدار ہو جاتا ہے اور دل منور ہو جاتا ہے اور دل منور کب ہوتا ہے صاف ہو جاتا ہے شفاف ہو جاتا ہے نفس کی علائش سے جو پاک ہو جاتا ہے پھر یہ ملنا ہوتا ہے اس لیے قرآن میں پکار پکار بھی کہنا لا تعمل افکار لیکن تعمل قلوب اندر ضرور یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی یہ دل اندھی ہوتی ہے بس اس کی آنکھیں کھلو بس اسی کی محنت یہ ہمارا جو بیٹھتے ہیں ہفتہ بھری ہے یا جمعے کے لیے اتوار کے دن یا جہاں جہاں بھی اللہ والوں کی اصلاحی مجالس ہیں ان کا مقصود یہ دل کی بیداری ہی ہے دل کو علائشوں سے پاک کرانا ہی ہے جب دل علائشوں سے پاک ہوتا ہے نفس کی علائشوں سے پاک ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جب آنکھیں کھلتی ہیں حقائق کرم میں آتی ہیں پھر دین پر چلنا بوجھ کہ شریعت مطالعہ پر عمل کرنے پر گرانی نہیں ہے پھر سستی سستی نہیں پھر چستی ہے شوق ہے بد ہے ان مادی سزاؤں کے جو اثرات ہمارے دلوں پر پڑ کے ہمیں اندر سے آلودہ کر رہے ہیں اور کم ہمت بھی ہو رہی جان کے دور سے بھی ایک بات عجیب یہ ہے کہ جانتے ہیں ہر آدمی اپنے اندر جھانکے تو بہت کچھ جانتا ہوں میں ہمت نہیں پڑتی عمل کر رہے اس بے ہمتی کا علاج ہے ان مجالس کے اندر سے وہ روحانی قوت لینی ہے, وہ پاکیزگی لینی ہے, وہ شفافت لینی ہے کہ ہمارے دل کی آنکھیں کھلیں, آئے کھلیں, دل میں نورانیت آئے, وہ قوت آئے, وہ استعداد آئے جو ہمیں پھر ڈالے کس پر کہ جانتے ہیں, لیکن جاننے پر یعنی معلوم ہے معلوم کی مدد معلوم کر معلوم پر ہے معمول کرتے اللہ کی ہر عطا کو کرنے والی اللہ کے نافرمانی کو چھوڑنے والی اس کے لیے ہم تھوڑی دیر کی ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں کے ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, اور ایسے ہی کر رہے جس کا مستقل حکم بھی ہے وقت کو رکھنا کبھی نفس کا تدر وقفی پسند فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد ہو جانا اور پکارے بغیر یعنی چپکے چپکے یاد کرو اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد بھی کثرت سے یاد کرو مغافل میں کھلاؤ, یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد گزار کرو. اذکرہ اللہ فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی یاد کروں گا, ہم جو اللہ کو یاد کریں گے اللہ پاک ہمیں یاد کروانے گے, اللہ پاک یاد سنانے گے اس کی رحمت کی نظر دل پر پڑے گی, دل میں کیا ہوگا نورانیت آئے گی, دل میں نورانیت آئے گی پاکیزگی آئے گی, جذبات پاکیزہ, خیالات پاکیزہ, عادت ارادے پاکیزہ, اندر میں میلان اطاعت کا بڑھے گا, نافرمانی سے ہٹے گا, یہی بات کہ گناہوں سے پاک ہمارا دل جو گناہوں سے روکے جو اطاعت پر ڈالے, تو اس ذکر سے مقصود یہ ہے اگر اس کو سامنے رکھ کر ہم ذکر کریں گے کہ اب ذکر کرنا کیسے ہے, وہ کرسما ربی کا وقت بدر کی نہیں تبدیل ہے, یہاں تمہارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر, تو تنہائی کے اندر اللہ کے نام کو ہم دل کے اندر بسا لیں, رچا لیں, نقش کر لیں اور دل میں اس کی تکرار کریں, تبارک قسم ربی کا فرما رہے ہیں کہ رب کا نام کیا ہے بڑا متبرک نام ہے, اس کی برکت کو لینا ہے اس کو دل پر نقش کر لیں, اس کی دل کے اندر تکرار کریں یعنی تصور کر کے دل پر نقش لکھیں اللہ خوشنما رنگ جو جس کو اچھا لگے اور پھر دل میں اس کو پکاریں اللہ. یہ تکرار اس لیے ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں اور جس کو یاد کر رہے ہیں جس کو پکار رہے ہیں اس کا دھیان خیال رہنے لگے, جب اس کا دھیان خیال رہنے لگے گا پھر تنہائیوں کے اندر بھی حیا آئے گی جو ہم نے تنہائی میں بھی خراب کام کیا. اللہ سے مانگے اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی قوت اللہ نے عطا فرما دے, اب تھوڑی دیر مشق کر لیں, یعنی تصور کی آنکھ سے دل پر لکھے لفظ اللہ لکھا ہوا تصور کریں اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار کریں محبت کے ساتھ اللہ ہمیں تمہارے دلوں میں اور سکون ہمیں عطا فرما دے, اب تھوڑی دیر مشق کر لیں.
Thank you. بہت بڑا گناہ ہے Yeah.